الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سائر الله وحده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب میں گناہوں کے ان نقصانات کو بیان فرمایا ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. ان نقصانات کو حضرت نے الگ الگ فصلوں میں جمع فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے. فصل نمبر 17 میں ان گناہوں کو بیان فرمایا ہے جن پر اور جن کے کرنے والوں پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت آئی ہے، اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہونا. لعنت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کافروں پر لعنت ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں جگہ جگہ کافروں پر لعنت کی گئی ہے. وہ اور قسم کی لعنت ہے، اور ایک لعنت ان گناہوں پر ہے جو کسی مسلمان سے صادر ہوں، وہ دوسری قسم کی لعنت ہے. لیکن لعنت ہے بری چیز، جیسے گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، دونوں ہی برے ہیں، دونوں ہی سے بچنا چاہیے. ایسے ہی لعنت کسی بھی قسم کی ہو، وہ ہے اس لائق کیا ہر مسلمان اس سے بچے. آج کے بیان میں جن گناہوں پر لعنت آئی ہے، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے ہو، یعنی جب الگ الگ الفاظ میں یا ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دے دی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اور بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک ساتھ تین طلاقیں دینا بھی گناہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اگر طلاق دینے کی मजबूरी हो और मजबूरन तलाक देनी पड़े और बगैर तलाक दिए कोई चारा कार भी ना हो, तो जहां तक हो सके बस एक तलाक देनी चाहिए। क्योंकि निकाह से अलग होना जिस तरह तीन तलाकों से होता है, एक तलाक से भी होता है। एक तलाक देने के बाद इद्दत गुजर जाए तो औरत शोहर से अलग हो जाती है, निकाह खत्म हो जाता है। और तीन तलाकें दे दे तो भी इद्दत गुजर, तो भी निकाह खत्म हो जाता है। लेकिन एक तलाक देने में कुछ सहूलतें हैं जो तीन तलाक देने में नहीं है। एक तलाक देने में एक तो यह सहूलत है कि इद्दत के अंदर अंदर रुजू हो सकता है, और इद्दत गुजर गई और रुजू नहीं किया तो बाहमी रजामंदी से नए मेहर के साथ बिला हलाला एक साथ तीन तलाक देने में ये दो मियाँ बीवी को होश आ जाता है, अकल आ जाती है, और वो अपने किए पर शर्मिंदा और नादिम हो जाते हैं, और दोबारा एक साथ रहने पर, घर को आबाद करने पर तैयार हो जाते हैं। तो दोबारा बिला हलाला निकाह होने की सहूलत एक तलाक में है, तीन तलाकों में नहीं है। अब चाहे बच्चों को देख करके रोना आए और चाहे अपने तीन तलाकों पर नदामत और शर्मिंदगी हो, अब बगैर हलाले के दोबारा निकाह नहीं हो सकता। अब बाज जगह बाज सूरतों में दोबारा निकाह करना और अपने बच्चों के साथ रहना नागुजीर हो जाता है। जैसे बार मरतबा मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों ही की खिदमत के दोनों मोहताज हो जाते हैं, लेकिन शोहर ने बावजूद बूढ़ा होने के गुस्से में आकर एकदम तीन तलाकें दे दी। अब इसका तकाजा तो ये है कि भाई तीनों तो हो ही जाएंगे बिल्कुल, लेकिन अब दोनों मियाँ बीवी अलग अलग रहें या बीवी अपने माँ बाप के यहाँ जाए तो उसके ना माँ बाप है ना माँ है, जो बहन भाई हों सब अपने अपने घरों के हैं, तो जाए तो कहाँ जाए, यहाँ रहे तो कैसे रहे। इसलिए कि शोहर ने तीन तलाकें दे दी और ख़िदमत का, जैसे शोहर मोहताज है ख़िदमत की, औरत भी मोहताज है, बच्चे जवान हैं शादीशुदा हैं वही इनकी देखभाल करने वाले हैं। बिल्कुल अलग थलग रहें ये भी मुश्किल है, एक घर में कैसे अलग थलग रहें। तो इस सूरत में बार मरतबा आदमी दोबारा निकाह करने पे मजबूर होता है, और तीन तलाक देने के बाद मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दोबारा निकाह भी बगैर हलाले के नहीं हो सकता, लिहाजा उन्हें हलाला करना पड़ता है। और हलाला का सबूत कुरान हदीस से है, अगर कोई अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दे और दोनों आपस में दोबारा निकाह करना चाहें तो हलाला ज़रूरी है, बगैर हलाले के दोबारा निकाह नहीं हो सकता। और हलाला इसे कहते हैं कि औरत इद्दत गुजार कर किसी दूसरे मुसलमान मर्द से निकाह करे और वो बाकायदा उसके साथ निकाह के बाद उससे जिमा करे और जिमा करने के बाद फिर उसको तलाक दे या उसका इंतकाल हो जाए और फिर ये उसकी भी इद्दत गुजारे, ये औरत उसकी भी इद्दत गुजारे। इद्दत गुजारने के बाद फिर पहले शोहर से नए मेहर पर दोबारा निकाह हो सके। इसे कहते हैं हलाला। इसकी भी दो सूरतें हैं, एक सूरत में लानत है, एक सूरत में लानत नहीं है। جس صورت میں لعنت ہے وہ صورت تو یہ ہے کہ جب یہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تو نکاح کے ایجاب و قبول میں یہ عورت شرط لگائے یا اس کی طرف سے اس کے اولیاء یہ شرط ہے اس کو طلاق دے دو گے اور وہ نکاح کرنے والا اسے قبول کر لے, تو اس صورت میں حلالہ کرنے کی شرط کے ساتھ نکاح کرنے پر لعنت ہے, نکاح کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے واسطے یہ شرط لگا کر کے دوسرا نکاح کیا جا رہا ہے یعنی پہلا شوہر اس پر بھی لعنت ہے, دونوں کے اوپر لعنت آئی. اس لیے بوقت نکاح حلالے کی شرط کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا ناجائز ہے, کیونکہ جس کام پر لعنت آ جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ تو ناجائز ہے, اس لیے حلالے کی شرط کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا بھی ناجائز ہے. اور ایک صورت وہ ہے کہ جس میں حلالہ ہو جاتا ہے لیکن لعنت نہیں ہوتی, وہ یہ کہ جس وقت وہ آپس میں نکاح کریں یعنی متعلقہ جس شخص کے ساتھ نکاح کرے اس وقت کسی قسم کی کوئی شرط نکاح کے ایجاب و قبول میں دوبارہ طلاق دینے کی نہ لگائے. ہاں نکاح سے پہلے اس شخص کو صورتحال بتا دی جائے کہ بھائی اس طریقے سے بڑے میاں نے اور بڑی بی نے آپس میں لڑ مر کر بڑے میاں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں, دونوں بیٹا بیٹی پوتا پوتی والے ہیں, اب اس کا الگ رہنا بھی مشکل ہے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے, ایسی مجبوری ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس عورت سے نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد اور جمع کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے اور پھر وہ اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر لے تو کر سکتی ہے, اگر کوئی شخص اس طرح سے اس سے دوبارہ نکاح کر لے تو اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے, اور جس سے یہ بات کہی جائے وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے, جانتا ہے سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے گھر کا مسئلہ ہے اور ان کے گھر میں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ تین طلاق دینا ہے ایک ساتھ, جس کی وجہ سے اب یہ ایک ساتھ رہنا بھی مشکل اور الگ ہونا بھی مشکل, عورت جائے تو کہاں جائے کس کے پاس رہے. اس کو ساری داستان سنا دی, اس کے بعد وہ اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ تیار ہو جائے. اب تیار ہو جانے کے بعد اب جب نکاح کا وقت آئے تو پھر نکاح عام طریقے سے ہو, دو گواہ بھی ہوں, مہر کا مقرر کرنا بھی ہو اور نکاح کا ایجاب و قبول بھی دو گواہوں کے سامنے ہو, لیکن جس وقت نکاح ہو اس وقت کسی قسم کا کوئی نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے کی کوئی بات نہ ہو, پھر اس کے بعد جس شخص سے اس کا نکاح ہو وہ ایک رات گزار کے اور صحبت اور ہم بستری کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دے, اتفاقاً اس کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ اس کی عدت گزارے, تو اس صورت میں بھی پہلے شوہر سے نکاح جائز ہے لیکن اس پر لعنت نہیں. لہذا اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی مجبوری حلالے کی پیش آ جائے تو وہاں اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلی صورت پر لعنت ہے کہ جب نکاح کریں تو جس وقت نکاح کا ایجاب و قبول ہو تو عین ایجاب و قبول کے درمیان یہ شرط لگائی جائے کہ ہم آپ کے ساتھ نکاح تو کر رہے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد اور صحبت کرنے کے بعد آپ کو طلاق دینی ہوگی, اور پھر وہ اس شرط کو قبول کرے تو یہ صورت موجب لعنت ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. ایسے ایک اور گناہ ہے جو مشہور و معروف ہے اور وہ چوری کرنا, تو حضرت فرماتے ہیں چور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض مردوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے چرانے کی، اور بعض عورتوں میں بھی عادت پڑ جاتی ہے چوری کرنے کی، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر ذلیل بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ چوری گناہ ایسا ہے جو چھپتا نہیں ہے، جس کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے ایک نہ ایک دن ضرور پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اگر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. وہ یہ کہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور کسی کا دایاں ہاتھ کٹ جائے تو کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو اس کا ہاتھ تو ختم ہو گیا، بھی دایاں ہاتھ تو ختم ہو گیا اس کا. دائیں ہاتھ سے کتنے آدمی کام ہوتے ہیں، کیونکہ سارے کام ہی دائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ تو اس کی مدد کرتا ہے. یہ تو دنیا کا اتنا بڑا، اتنی بڑی سزا ہے، آخرت میں تو ہے ہی اس کا بڑا وبال اور عذاب. اور بعض مرتبہ اس کا جرم ثابت نہ بھی ہو تب بھی لوگ کتنے جھوٹے مارتے ہیں اس کے، اور چور چور کہہ کر اس کو رسوا ذلیل کرتے ہیں. ایسے مرد بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ایسی عورتیں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہیں، اور اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. وہ قصور یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا بچے کی چوری کو چوری کرنے سے منع نہیں کرتے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو چوری کی کبھی کبھی عادت بھی پڑ جاتی، تو لاڈ پیار میں ماں باپ اس کو منع نہیں کرتے، تنبیہ نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں وہ چوری کی عادت پختہ ہو جاتی، پھر آدمی اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ بچائے کہ باوجود ہاتھ کٹنے کے بھی اور باوجود مار لگنے کے بھی اور ذیل و خوار ہونے کے بھی چوری سے باز نہیں آتا. ایسے مرد، ایسی عورتیں جن کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے ذیل و خوار ہوتے ہیں. لہذا ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں منع کیا. چاہیے کہ ہر باپ ہر ماں اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اگر کوئی بچہ کسی کی کوئی چیز چرا لے، اٹھا لے اور بغیر پوچھے استعمال کرے، فوراً تنبیہ کریں، ڈانٹیں، منع کریں، اور اس کی نگرانی رکھیں کہ دوبارہ پھر وہ بغیر پوچھے کسی کی چیز نہ اٹھائے، نہ لے، نہ استعمال کرے. جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں تو ان کے بچے الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی چوری نہیں کرتے. لیکن چوری کرنے والی عورتیں، چوری کرنے والے مرد عام طور پر وہی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نے لاڈ پیار میں ان کو کچھ نہیں کہا. پہلے وہ گھر میں چوری کرتے ہیں، پھر وہ باہر سے بھی چوری کرنے لگتے ہیں، پڑوسیوں کی بھی چوری کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی پھل چرا لیتے ہیں، چیزیں چرا لیتے ہیں، بات چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے ماں باپ منع نہیں کرتے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پکے چور بن جاتے ہیں. تو چور اور چورنی بن جاتے ہو. تو چرانا حرام ہے، اور بغیر اور کسی کی کوئی چیز چرا کر کھانا پینا ناجائز ہے، اور اس پر لعنت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس کے اندر چوری کا گناہ ہے، اس کی عادت پڑی ہوئی ہے چوری کرنے کی، تو اس سے توبہ کرے اور باز آئے، تاکہ اس پر جو لعنت آئی ہے اس سے بھی وہ بچ سکے. اس کے بعد شراب پینے پر لعنت کا ذکر فرمایا ہے. شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر صاف صاف شراب کو حرام کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں شراب کا قیامت تک کے لیے حرام ہونا مذکور ہے. شروع اسلام میں شراب پینا منع نہیں تھا، اور ایک دم سے شراب حرام بھی نہیں کی گئی ہے، بلکہ آہستہ 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 بتدریج شراب کو حرام کیا گیا ہے. جس وقت شراب کا حرام ہونے کا حکم صاف صاف آیا تو صحابہ کرام تو حضور کے ایک ایک حکم پر جان دینے والے تھے، ماننے والے تھے، تو وہ شراب جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور نہایت ہی وہ اس کے شوقین تھے، مگر جب حضور نے شراب کو حرام کر دیا اور اعلان کرا دیا اور انہوں نے اعلان سن لیا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں میں جو شراب تیار تھی اس کو بہانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں کی نالیوں کے اندر شراب بہنے لگی. صحابہ کرام تو ایسے تابع دار تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے طفیل ہم سے بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب آپ نے اس کو حرام کیا اور شراب پر لعنت فرمائی تو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا، جس کو حضرت نے یہاں پیشگر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے نچوڑنے والے پر یعنی بنانے والے پر، اور نچوڑوانے والے پر یعنی بنوانے والے پر، اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر، اور بیچ کر اس کے پیسے کھانے والے پر، اور جو اس کو اٹھا کر لائے تاکہ پینے کے لیے پیش کرے یا بیچنے کے لیے پیش کرے اس پر، اور جس کے لیے وہ اٹھا کر لایا تاکہ اسے پلائے یا اس کے ہاتھ بیچے اس پر، ان سب پر حضور نے لعنت فرمائی ہے. وجہ یہ کہ یہ جو شراب کا گناہ ہے یہ ساری باطنی اور ظاہری برائیوں کی جڑ ہے، ساری بد اخلاقیوں بدعمالیوں اور برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. اس لیے کہ شراب ام الخبائث میں سے ہے، جتنی بھی خراب اور بری بری باتیں ہیں ان سب کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے. اہل عرب جو کہ شراب کے بڑے شوقین تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق ہیں، سب انگور سے پیدا ہوتے، یعنی انگور کی شراب سے. اس لیے انہوں نے انگور کا نام الکرم رکھا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہو، اس لیے کہ اس سے بنتی ہے شراب، اور شراب تمام اچھائیوں کی جڑ نہیں ہے بلکہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. بلکہ آپ نے فرمایا اس کو انگور کہو، اگر وہ خشک ہو گیا تو اسے کشمش اور زبیب کہو، کرم نہ کہو. کرم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا نام ہے، اور سب سے مکرم بندہ اللہ تعالیٰ کیا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی پہیزگار ہو. تو اہل عرب جو ہیں شراب کو ساری خوبیوں کی جڑ سمجھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور بڑی تفصیل سے پھر آپ نے اس کے خریدنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اور اس کو بیچ کر پیسے کھانے والے پر، لانے والے پر، لے جانے والے پر، جس کے لیے لے کر جائے ان سب پر لعنت فرمائی. اس لیے آج بھی جو لوگ شراب پینے والے ہوتے ہیں، ظاہراً چاہے وہ بڑے با اخلاق بنے، حقیقت میں انتہائی بد اخلاقیوں کے وہ عادی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو دنیا میں کافر شراب پیتے ہیں، تو ان کے اخلاق دیکھ لو، ان کے اعمال دیکھ لو، جتنی برائیاں ان کے اندر ہیں کسی کے اندر بھی نہیں ہوں گی. ایک برائی تو ایسی ہے جو ان کی ساری برائیوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے کفر و شرک، اور اس کا ایک سبب یہ شراب نوشی بھی ہے. جو کافر ہوتے ہیں شرابی بھی عام طور پر ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، راشی بھی ہوتے ہیں، دغا باز بھی ہوتے ہیں، دھوکے باز بھی ہوتے ہیں. مصنوعی طور پر دو چار خوبیاں ان کے اندر ہوں تو ہوں، وہ بھی ان کی تھوڑی ہیں، وہ تو اسلام کی ہیں جو انہوں نے اسلام سے لے کر اختیار کر لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ یوں سمجھو کہ ساری خرابیاں، ساری برائیاں اور دنیا کی سب سے بڑی بڑی برائیاں کفر و شرک وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں بھی جو مسلمان مرد اور شراب پیتے ہیں، دیکھ لو ساری خرابیاں، ساری بد اخلاقیاں، بد کرداریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمارا تو دارالافتاء سے تعلق ہے، تو دارالافتاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر طلاق کے واقعات شراب کی وجہ سے پیش آتے ہیں. شوہر نے نشے میں طلاق دے دی، اب میاں بیوی دونوں رو رہے ہیں، بھائی نہ شراب پیتے نہ یہ مصیبت آتی. تو یہ جو مصیبت آئی شراب پینے کی وجہ سے آئی. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں، ہول فول بکنا اور گالیاں بکنا اور بہت برے برے گندے گندے کام کرنا، دیکھ لو ہیروئن اور چرسیوں کو دیکھ لو، کیسے گٹر کی نالی کے اندر پڑے رہتے ہیں مگر وہ نشہ نہیں چھوڑتے. گندے ہونا اور جناب سارے گندے گندے کام کرنا ان کو گوارا، چوری وہ کریں گے، ڈاکہ وہ ڈالیں گے، قتل وہ کریں گے، کیا نہیں کرتے وہ، میاں بیوی بچوں پہ ظلم ڈھاتے. تو یہ امور خبائث ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس سے بےحد بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے. واقعی دعوانا الحمد رب العالمین، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ گناہ، سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ بھی ہمیں سب گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور سے جن گناہوں پر لعنت آئی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہو گئے تو یا اللہ سچے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين، امين. www.darsquran.com